الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ عن قریب ہم سب پر سایہ فگن ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کا ادب اور احترام کرنے اور اس کے پورے فیض و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں آئی ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا ہے. آج ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مبارک کے شروع ہونے سے قبل بیان فرمائی اور اس کی فضیلت، اہمیت اور اس کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ تمام چیزیں سرکار نے بیان فرمائی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کے آخری عشرے میں، بلکہ آخری دنوں میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مجمع سے خطاب کیا. اب سرکار کا خطاب سنیے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. یہ مہینہ برکت والا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اب دیکھیے، جس رات کا سرکار نے ذکر کیا وہ رات شب قدر ہے. قرآن نے کہا نا، خیر من الف شہر، ہزار مہینوں سے بہتر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ گزشتہ امتیں، ان کی عمریں زیادہ، وہ ہزار مہینے عبادت کریں تب انہیں ہزار مہینے کا ثواب ملے، اور ہم غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے صدقے میں ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوا. ہماری عمریں اگرچہ کم ہیں، ظاہر عمریں کم ہیں تو اعمال بھی کم، اس کا وقفہ بھی کم، لیکن حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس امت کو یہ انعام ملا، یہ تحفہ ملا، یہ فضیلت ملی کہ پہلی امتیں ہزار مہینے عبادت کریں تب ہزار مہینوں کے برابر ثواب، اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات عبادت میں گزار دیں ہزار مہینوں سے بڑھ کر ثواب لے. اچھا، ان کا ثواب ہزار مہینوں کے برابر اور ہمارا برابر نہیں، اس سے بڑھ کر ہے. پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی وہ مزدور ہیں جو کام تھوڑا کریں لیکن اجرت زیادہ پائیں. یہ سب صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو سرکار نے فرمایا اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ایک رات آپ عبادت میں گزار دیں ہزار مہینوں سے بڑھ کر ثواب آپ لے لیں. آگے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض کیے اور جس کی راتوں کا قیام نفلی بنایا، اور جو اس مہینے میں کسی نفلی نیکی سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو اسے فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا. غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، عام دنوں میں، عام مہینوں میں آپ نفلی عبادت کریں، نفلی عبادت کا ثواب، فرض کریں، فرض کا ثواب، یعنی جیسی عبادت کریں گے ویسا، لیکن اس ماہ مبارک کی برکتیں یہ ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ نفلی عبادت کرو گے فرض کے برابر ثواب ملے گا. اس کی راتوں میں قیام نفلی بنایا، یعنی وہ قیام جو کرے گا انسان، جو عبادت کرے گا نفلی، رمضان المبارک کی برکت یہ ہوگی کہ اس نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر. پھر فرمایا، جس نے اس مہینے میں کسی نفلی نیکی سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہا تو اسے فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اب انسان نفلی عبادت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اس کے نیک بندوں میں ہمارا نام شامل ہو جائے، ہمیں اس کا قرب حاصل ہو جائے، ہم اس کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اس حدیث شریف کے مطابق رمضان المبارک کی شان یہ ہے کہ جو اس میں نفلی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قرب بھی عطا فرمائے گا اور فرض کے برابر ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا، جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا تو اسے دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی نفل کا ثواب فرائض کے برابر، اور فرائض کا ثواب ایک فرض کا 70 فرضوں کے برابر۔ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے ہم گناہ گاروں پر کہ نفل پڑھ رہے ہیں تو فرائض کے برابر ثواب مل رہا ہے، اور فرض ادا کر رہے ہیں تو ایک فرض کا 70 فرضوں کے برابر ثواب۔ یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ امن والہ کا کرم ہے۔ اب یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے پھر غور کریں کہ ایسا مبارک اور مقدس مہینہ کوئی پائے اور عبادت نہ کرے تو اس سے زیادہ بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اتنا کرم فرما رہا کہ آپ نے نفلی عبادت کی، فرائض کے برابر ثواب دے دی، فرض عبادت کی، ایک فرض کا 70 فرضوں کے برابر ثواب دے دیا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مبارک میں نفلی عبادت بھی کرتے ہیں، فرائض بھی ادا کرتے ہیں، فرض عبادت بھی کرتے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب انہیں ضرور ضرور حاصل ہوگا۔ آگے فرمایا، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اب دیکھیے، یہ ایک جملہ ہے لیکن اس میں بہت کچھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صبر کا مہینہ کیوں فرمایا؟ دیکھیے، اس میں انسان صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے کہ وہ چیز اٹھا کر کھا نہ سکے، پی نہ سکے۔ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن نہیں کھاتا پیتا۔ کیوں؟ اللہ کی رضا نہیں، پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کیوں۔ اس لیے، ایک تو یہ کہ جب وہ بھوکا پیاسا رہے گا تو ان غریبوں مسکینوں کا خیال اسے آئے گا جو بھوک اور پیاس میں زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، جن کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں، ان کا خیال اسے آئے گا۔ دوسری چیز، صبر اور ضبط اس کے اندر پیدا ہوگا، صبر کرنے کا مادہ طریقہ اس کے اندر پیدا ہوگا۔ بے صبری نہیں ہوگی، بھوک لگ رہی ہے لیکن نہیں کھا رہے، پیاس لگ رہی ہے لیکن نہیں پی رہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اس کا مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی، اور وہ وقت ہوتا ہے افطار کا۔ آپ دیکھتے ہیں نا، ہر چیز کا ٹائم ہے، سحری کا ٹائم ہے، کتنے بجے سحری شروع ہوگی، کتنے بجے ختم ہوگی، افطار کا ٹائم کتنے بجے شروع ہوگا، یہ سب کو معلوم ہے نا۔ اسی لیے اخبارات میں بھی، ویسے سوشل میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر، مختلف چینل پر یہ ٹائم بتا دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام ضبط، صبر، ان تمام چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ اسلام تربیت دے رہا ہے، نمازوں کے اوقات ہیں، تراویح کے اوقات ہیں، روزے کے اوقات ہیں، سحری اور افطار کے اوقات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ کیوں؟ انسان کے اندر ایک نظم اور ضبط پیدا ہو، صبر کا مادہ پیدا ہو۔ اچھا، افطار کا وقت ہو رہا ہے، آپ نے دسترخوان لگا دیا، شربت بھی رکھا ہے، کھانے کی دیگر چیزیں بھی رکھی ہیں، لیکن آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی رضا نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں طاقت نہیں کہ آپ اٹھا کر وہ دہی بڑے، وہ پکوڑے یا جو بھی چیزیں رکھی ہیں آپ اٹھا کر کھا لیں، لیکن کھاتے نہیں۔ کیوں؟ اللہ کی رضا نہیں، صبر۔ حالانکہ اس وقت بھوک اور شدید ہو جاتی، پورا دن گزر جاتا ہے نا، اب اس وقت شدید قسم کی بھوک، لیکن اللہ کی رضا نہیں ہے۔ شربت رکھا ہے نہیں پیتے اللہ کی رضا نہیں ہے، افطار کی چیزیں رکھی ہیں نہیں کھاتے اللہ کی رضا نہیں، کیا وہ چیزیں معاذ اللہ حرام ہیں؟ کیا شریعت نے منع کیا ہے؟ وہ چیزیں پاکیزہ ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، حلال ہیں، لیکن نہیں کھاتے کیوں؟ یہیں سے ہمیں یہ نقطہ ملا کہ جب ہم رمضان المبارک میں پاکیزہ، حلال، طیب چیزیں صرف اس لیے نہیں کھاتے کہ اللہ کی رضا نہیں ہے، تو جب ایک مہینے میں اللہ کی اتنی اطاعت، اتنی فرما برداری کرتے ہو کہ حلال چیزیں بھی صرف اس لیے نہیں کھاتے کہ اللہ کی رضا نہیں ہے، تو رمضان المبارک کے علاوہ ان چیزوں سے بھی رک جاؤ جو حرام ہیں، واقعی حرام ہیں، اور جن کو استعمال کرنے میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں بتائی جا رہی، اس لیے سرکار نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت، اس کا جو صلہ ہے وہ جنت۔ تب اس میں آپ دن میں صبر کر رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیا، اب اسی میں ایک اور صبر بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ہم نے صرف کھانے پینے کی چیزوں سے روکا نا، لیکن اس کے ساتھ اپنی زبان کو جھوٹ سے بھی روک لیں، غیبت سے بھی روک لیں، چغلی سے بھی روک لیں، کسی کے دل آزاری سے روک لیں، فحش گوئی سے روک لیں، لڑائی جھگڑے سے روک لیں۔ عام طور پہ دیکھا گیا نا، لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، کھاتے پیتے نہیں ہیں سارا دن، لیکن جھوٹ کثرت سے بول رہے ہیں، کھانا پینا بند ہے لیکن غیبت ہو رہی ہے، کھانا پینا بند ہے لیکن جھوٹ بولا جا رہا ہے، لوگوں کی دل آزاری کی جا رہی، روزہ ہے مگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے، روزہ ہے لیکن کثرت جھوٹ ہے، روزہ ہے لیکن کثرت غیبت ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو ایسے ہی روزے داروں کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ روزے دار ایسے ہوں گے جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، غور کیجیے، یعنی ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو روزے کا باقاعدہ ثواب ملے، اس کے فیوز و برکات حاصل ہوں، تو جس طرح ہم اپنی زبان کو کھانے پینے کی چیزوں سے روک لیتے ہیں، جھوٹ سے بھی روک لیں، غیبت سے بھی روک لیں، چگلی سے بھی روک لیں، کسی کی دل آزاری سے روک لیں، فحش گوئی سے، گالیوں سے، ہر چیز سے روک لیں، پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اصل، اس کی روح اور اس کے فیض و برکات آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ آگے فرمایا یہ آپس میں ہمدردی کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلمانوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اچھا، ہمدردی کا مہینہ کیا مطلب؟ ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ایثار کریں، قربانی کریں۔ ہم دیکھیں کہ ہم نے تو بہت آرام سے سحری کر لی، ایسا نہ ہو کہ ہمارا پڑوسی جو ہے اس نے بغیر کچھ کھائے روزہ رکھا، اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، مسلمانوں کو ایک طریقہ ہے کہ ہم افطار کے وقت ایک دوسرے کو چیزیں بھیجتے ہیں، اسی طرح رمضان المبارک سے پہلے بھی اپنے دوست، احباب، عزیز رشتہ داروں میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں، افطار، فروٹ وغیرہ بھیجتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو سرکار نے فرمایا، یہ ہمدردی کا مہینہ، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کا مہینہ۔ تو اس چیز کو بھی پیش نظر رکھا جائے کہ ہمارے گھر میں اگر یہ چیزیں ہیں تو ہم ذرا سا غور کریں کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں بھی اور ہمارے قریبی رشتہ داروں میں بھی کہیں کوئی ایسا تو نہیں کہ جس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، جس کے پاس افطار اور سحری کے لیے کچھ نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو آپ فل فور اس کی مدد کریں اور کوشش کریں کہ جتنا بھی آپ اس کو پہنچا سکیں، اپنی حیثیت کے مطابق آپ پہنچائیں، ان اللہ معذور ہوں گے۔ پھر سرکار نے فرمایا اس میں مسلمانوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ کیسے؟ جب آپ کسی کا روزہ کھلوائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا، آپ کسی کی مدد کریں گے، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کسی کو رزق پہنچائیں گے، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں مسلمانوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا، جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے، اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی اور آگ سے اس کی گردن آزاد ہو جائے گی۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. روزہ افطار کرانا. آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم بہت سے لوگوں کو اپنے یہاں افطار پہ بلاتے ہیں, کسی کو گھر پہ افطاری کا سامان بھیج دیتے ہیں, کسی کو ویسے راہ چلتے ہوئے پیسے دے کر اس کو افطار کرا دیتے ہیں. یہ سارے جو طریقے ہیں یہ کس لیے ہیں؟ کہ ایک آدمی کا روزہ افطار کرانا اس کا اجر و ثواب کتنا ہے. آئیے دیکھیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی, آگ سے اس کی گردن آزاد ہو جائے گی یعنی جہنم سے اسے آزادی مل جائے گی, اور اس کو روزے دار کا سا ثواب ملے گا یعنی جتنا روزے دار کو ثواب ملا ہے اتنا ہی اس کو ملے گا, اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یعنی کہ اس کا ثواب آپ کو مل گیا تو اس کے اس میں کمی ہو گئی, اس کے روزے میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی اور آپ کو بھی ثواب ملے گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی, سرکار ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. یا رسول اللہ یہ بتائیے ہم میں سے ہر شخص کے پاس روزہ افطار کرانا یعنی روزہ افطار کرانے کا انتظام نہیں, یعنی ہم میں سے سب ایسے نہیں ہیں نا تمنگر کہ بھائی جو کسی دوسرے کا روزہ افطار کرائیں. یعنی جب سرکار نے روزہ افطار کرانے کی فضیلت بیان کی نا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ ہم میں سے جو سب ہیں مجموعی طور پر تو سب ایسے نہیں ہیں کہ جو افطار کرانے کا اہتمام کر سکیں, یعنی ہم سب کو بلا سکیں ان کو افطار کرا سکیں. تو سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پھر تو اجر و ثواب نہیں ملے گا اور ہر آدمی یہ نہیں کر سکتا. اب سنیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب. فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر شخص کے پاس روزہ افطار کرانے کا انتظام نہیں, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ یا کھجور یا ایک گھونٹ پانی اس سے بھی کسی کو روزہ افطار کرا دے. دودھ کا ایک گھونٹ, ایک کھجور یا پانی کا ایک گھونٹ اس سے بھی اگر روزہ افطار کرا دے تو سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بھی وہی اجر و ثواب دے گا. کتنا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. فرمایا جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اللہ اسے قیامت کے دن وہ پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں جانے تک وہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا. اب غور کیجئے افطار کرانا جو ہے نا اس کی کتنی فضیلت ہے, اور الحمدللہ ہمارے اس شہر کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ افطاری کے دسترخوان لگے ہوتے ہیں اور مخیر حضرات جو ہیں وہ اس چیز کا بڑے شوق سے بڑے ذوق سے اہتمام کرتے ہیں کہ جو بھی آئے آ کر افطار کر لیں. اس میں کیا ہے, صرف اللہ کی رضا پیش نظر ہے اور افطار کرانے کی فضیلت پیش نظر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو اپنے پیش نظر رکھے اور کوشش کرے کہ اگر کہیں غریب, یتیم, مسکین ایسے لوگ ہوں جو کھانے پینے سے محتاج ہیں, جن کے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں ہے, اور ایسے روزے دار جو بالکل غریب ہیں جن کے پاس افطار کے لیے بھی کچھ نہیں ہے یا سحری کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, ان کو چاہیے کہ ان کا اہتمام کریں, سحری کا اہتمام کریں, افطار کا اہتمام کریں. یقیناً وہ اس حدیث شریف کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے, اور سرکار نے فرمایا اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی یعنی جہنم سے اسے آزادی مل جائے گی. کتنا آسان کام ہے, اگر آپ نے کسی کو ایک کھجور دے دی اس سے روزہ افطار کرا دیا تب بھی وہی فضیلت ہے, پانی کا ایک گھونٹ دے دیا تب بھی وہی فضیلت ہے, دودھ کا ایک گھونٹ دے دیا تب بھی وہی فضیلت ہے, اور پورا دسترخوان سجا دیا تب بھی وہی فضیلت ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور یہ صدقہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس چیز کی طرف توجہ دیں, اور الحمدللہ ہمارے مسلمان بھائی رمضان المبارک میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، ہمدردی، ایثار، قربانی، افطار، سحری، یہ تمام چیزیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں۔ اب آئیے آگے دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث شریف میں کیا فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر سرکار نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اول میں رحمت، درمیان میں بخشش اور آخر میں آگ سے آزادی ہے۔ تین اشرے ہیں نا، اولہا رحمت، اوسطہا مغفرت، آخرہا اتق من النار۔ یعنی اس ماہ مبارک کے تینوں اشرے جو ہیں وہ ایسے ہیں جس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم ہی کرم۔ پہلا اشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھیے تو جب ہم دیکھتے ہیں تو شروع سے لے کر آخر تک یہ پورا مہینہ جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہی کرم ہے، رحمت ہی رحمت ہے، اور عنایتوں کی، کرم کی، ثواب کی، مغفرت کی، ان تمام چیزوں کی برسات ہی برسات۔ یقیناً ایسا دوسرا کوئی مہینہ نہیں۔ تو جب یہ مبارک اور مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے اور اس کی فضیلتیں بیان کر دی گئیں، تو ان تمام فضیلتوں کو سننے کے باوجود اگر کوئی شخص اب بھی غافل رہے، عبادت نہ کرے، روزہ نہ رکھے، کسی کو افطار نہ کرائے اور تراویح نہ پڑھے، نفلی عبادت نہ کرے، تلاوت قرآن نہ کرے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ بد نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ رمضان المبارک ایک مہمان ہے اور جس مہمان کے آنے سے پہلے اس کی فضیلت بیان کر دی جائے، اس کی اہمیت بیان کر دی جائے، اس کے ادب اور احترام کا طریقہ بتا دیا جائے، تو سوچئے کہ وہ مہمان کتنا معزز ہوگا، کتنا محترم ہوگا، کتنے احترام کے لائق ہوگا۔ یہ وہی مہمان ہے کہ جو آیا نہیں تھا، اس سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے سامنے اس کی فضیلت اور اہمیت بیان کر دی۔ مہمان کچھ ہے نا، ہم بلاتے ہیں، کچھ بن بلائے آ جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے آنے سے پہلے ہم اہتمام کرتے ہیں، ہم گھر کو صاف کرتے ہیں، سجاتے ہیں، چیزیں صحیح طرح رکھتے ہیں، ان کے لیے چادر بچھاتے ہیں، ان کے لیے گاؤ تکیے لگاتے ہیں، ان کے لیے مسند بناتے ہیں، اور گھر والوں کو ان کے آنے سے پہلے ان کا ادب اور احترام سکھاتے ہیں۔ دیکھو جب وہ آئیں تو اس طرح بیٹھو، اس طرح اٹھو، اس طرح کلام کرنا، اس طرح سلام کرنا، اس طرح ہاتھ ملانا، ان کے سامنے اس طرح کھانا رکھنا، یہ سب کیا ہے؟ آنے والے کی عزت احترام لوگوں کے دل میں بٹھانا۔ لوگ سمجھ لیں کہ آنے والا جو ہے بڑا محترم ہے، بڑا معزز ہے، بڑا مکرم ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی رمضان المبارک کے آنے کے بعد نہیں، آنے سے پہلے، کیونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث شریف بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ شعبان کے آخری دنوں میں، اب بعض روایتوں میں آیا کہ 29 شعبان، بعد میں اس سے پہلے، غرض یہ کہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، اس سے ایک یا دو دن قبل سرکار نے خطاب فرمایا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے سے پہلے فضیلت بیان فرمائی تو آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ لوگوں، یہ ماہ مبارک بڑا مقدس ہے، بڑا محترم ہے، اس میں یہ یہ چیزیں ہیں اور تمہیں اس طرح اس میں رہنا ہے۔ نفلی عبادت کا ثواب فرائض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، ایک فرض کا 70 فرضوں کے برابر، اور نفلی عبادت وہ فرائض کے برابر۔ یعنی عام مہینوں میں آپ نفلی عبادت کریں تو وہی نفلی عبادت کا ثواب، لیکن اس ماہ مبارک کی شان یہ ہے کہ نفلی عبادت کا ثواب فرض عبادت کے برابر، اور جو فرض عبادت آپ ادا کر رہے ہیں، ایک فرض کا 70 فرضوں کے برابر ثواب۔ اب پورے مہینے کا اگر آپ حساب لگا لیں کہ کتنی آپ نے نفلی عبادت کی تو وہ فرض کے برابر ہو گئی، اور کتنے فرائض آپ نے ادا کیے تو ایک فرض 70 فرضوں کے برابر، اگر حساب کرنے کی بیٹھ جائیں تو اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور صدقہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس حدیث شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمام چیزیں بیان فرمائیں اور آخر میں فرمایا، جو اس مہینے میں اپنے غلام سے نرمی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور آگ سے آزاد فرما دے گا. یہ آخری بات فرمائی. اب یہاں یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے اور ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ماتحت ہیں ظاہر ہے ان میں سے بھی روزے دار ہوں گے, جب مسلمان ہوں گے تو یقیناً روزہ رکھیں گے کیونکہ روزہ فرض ہے. تو روزے میں جو محنت کریں گے, ملازم جو کام کریں گے, اب اس میں بہت سے کام ہوتے ہیں, بوجھ اٹھانا بھی ہوتا ہے, سامان کندھے پہ رکھ کے ادھر سے ادھر لے جانا بھی ہوتا ہے, دھوپ میں گھومنا بھی ہوتا ہے, دھوپ میں پھرنا آنا جانا, دھوپ میں گاڑی چلانا, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جانب بھی اشارہ فرما دیا کہ جو تمہارے ملازمین ہوں گے ان سے نرمی بھی اختیار کرنا, اس لیے کہ جس طرح تمہارا روزہ ہے اس طرح ان کا بھی روزہ ہو. تم تو سیٹھ بن کر ایک جگہ بیٹھے ہو گے اور وہ ملازم بن کر جگہ جگہ پھر رہے ہو. تم تو روزہ رکھ کر اے سی میں بیٹھ گئے اور وہ روزہ رکھ کر دھوپ میں مال اپنے کندھے پہ رکھ کر ایک دکان سے دوسری دکان اور وہاں سے تیسری دکان, اسی طرح مال اٹھانا مال رکھنا, یہ تمام چیزیں وہ کرے گا. تو سرکار نے فرما دیا جو اس مہینے میں اپنے غلام کے ساتھ نرمی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دے گا اور آگ سے آزادی عطا فرمائے گا. یہ آخری چیز اس حدیث شریف میں بیان کی. تو یہ پوری حدیث جو ہے یہ رمضان المبارک کی فضیلت میں ہے اور اس کی رحمتیں برکتیں جو اس میں نازل ہو رہی ہیں وہ سب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں بیان فرما دی. اب ہم اجمالی طور پر ذرا دیکھ لیں کہ سرکار نے اس میں کیا فرمایا. پہلے آپ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی, پھر ایک رات کا ذکر کیا کہ جس میں عبادت کرنا ہزار مہینوں سے بہتر ہے, پھر نفلی عبادت کا بتایا کہ یہ فرض کے برابر ہے, پھر فرض عبادت کا بتایا کہ ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے, پھر فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے, یہ ضبط کا مہینہ ہے, یہ ہمدردی کا مہینہ ہے, پھر فرمایا کہ مسلمانوں کا رزق اس میں بڑھا دیا جاتا ہے, پھر روزہ افطار کرانے کی فضیلت بیان فرمائی اور جس نے کسی کا روزہ افطار کرایا اس کی بخشش ہو جائے گی, آگ سے آزادی مل جائے گی. جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی, اگر ہم میں ایسا کوئی نہ ہو یعنی اس کے پاس اتنا نہ ہو کہ کسی کو باقاعدہ روزہ افطار کرائے, فرمایا ایک گھونٹ دودھ کا یا ایک کھجور یا ایک پانی کا گھونٹ اگر یہ بھی کسی نے کسی کو دیا یعنی اس کے ذریعے روزہ افطار کرا دیا اس کی وہی فضیلت ہے جو اس کی ہے جس نے باقاعدہ کرا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم. پھر سرکار نے یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیا کہ اس میں انسان صبر کرے, اپنے آپ کو غلط چیزوں سے محفوظ رکھے, اور اس میں یہ بھی بتا دیا کہ اس کا پہلا اشرہ رحمت, دوسرا مغفرت, تیسرا جہنم سے آزادی ہے, اور آخری بات یہ بھی فرما دی کہ اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو, جب تم حسن سلوک کرو گے ان کے ساتھ اس مہینے میں نرمی اختیار کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے گا اور جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو اس حدیث شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فضائل اعمال اور اس کے نتائج, اس کے ثمرات, اس کے ثواب اس حدیث شریف میں بیان کیے ہیں الہ العالمین ہم سب کو وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارک کے مطابق اس مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.